الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے سلسلوار ترجمہ قرآن کی اس نشست میں, اور الحمدللہ اس کے 6 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. ساتویں رکوع سے آغاز کر دیں. تمہید میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ اس کا جو پہلا رکوع ہے سورۃ الاعراف کا, وہ تو تمام مضامین کا انڈیکس ہے, یعنی تمام مضامین کے کیپشنز ہیں کہ جو کہ پہلے حصے میں وہ ہمارے سامنے آئے تھے. باقی رکوع نمبر 2 سے اور رکوع نمبر 7 تک, یہ 6 رکوع بنتے ہیں کہ جو ہمارے ابھی زیر مطالعہ ہیں, کہ جس میں ازل اور ابد کا بیان ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ واقعات بڑے اہم ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی ازل بالکل ابتدا میں ابھی جو واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے وہ ہے آدم اور اما حوا سلام علیہا کی جو بھی تخلیق ہے, انسان کا بنایا جانا اور پھر شیطان کا بہکانا, اور اس کے جو بھی تفصیلات ہیں وہ ہم الحمدللہ مطالعہ کر چکے ہیں. پھر ابد کا بیان آتا ہے درمیان میں, کہ جس میں اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ ہے. اہل جہنم کا جو انجام بد ہے اس کا تذکرہ ہے, اہل جنت کا جو حسن انجام ہے اس کا تذکرہ. اب رکوع نمبر 7, اس میں دوبارہ سے ازل کا بیان جو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس رکوع کا, اس میں دوبارہ سے ازل کا بیان ہے. یعنی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کائنات کی تخلیق کی ہے اس کا بیان ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی قریش مکہ کے جو بھی باطل عقائد تھے اس کا بھی ساتھ ساتھ رد ہے. یعنی قریش مکہ یہ ماننے کو تو تیار تھے کہ یہ پوری کائنات کا جو بھی خالق ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. کبھی کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ یہ آسمان و زمین یہ ہمارے فلاں بت نے بنایا ہے. یہاں تک تو وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ایک غلط عقیدہ ان کے ذہن میں وہ سما گیا تھا کہ جو بھی یہ سلطنت ہے, یہ پوری کائنات ہے, یہ اکیلا ایک اللہ نہیں چلا سکتا. یعنی اللہ کو عام دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کر کے, کہ جس طرح سے ایک دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے وہ پوری سلطنت کا مالک مختار مطلق ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ پوری سلطنت کو بغیر وزرا کے نہیں چلا سکتا. لہٰذا یہ ہے کہ اکیلا نہیں دے سکتا, تو اس کے لیے پھر وزرا ہے کہ جو کہ وہ بناتا ہے, اور فلاں فلاں شعبہ ہے کہ جو فلاں وزیر کے حوالے کر دیتا ہے. تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عام دنیاوی بادشاہی کے مانند ہے, اور یہ ہے کہ اس نے بھی اپنے جو بھی کائنات کے امور ہیں وہ مختلف قوتوں کے حوالے کر دیے. یعنی بارش برسانے والا ایک دیوتا ہے وہ الگ ہے, اسی طرح سے رزق فراہم کرنے والا دیوتا وہ الگ ہے. تو یہ مختلف دیوتا ہے کہ جو کہ بنا لیے قریش مکہ نے, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں شامل کر لیا, اس کے اختیارات میں شامل کر لیا, اور شرک کے مرتکب ہوئے کہ جس کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو کفار مکہ کا عقیدہ تھا, باطل عقیدہ, اس کا بھی رد ہے کہ جو کہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق کے شاہکار ہیں اور اس کی جو شان قدرت ہے, اس کا اظہار ان آیات میں ہمیں ملے گا. فرمایا جا رہا ہے کہ انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا. اب یہ بات ہو رہی ہے ازل کی, یعنی ابھی نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ زمین, کچھ نہیں, اور یہ پوری کائنات کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 6 دنوں میں اس کو اللہ نے تخلیق کیا. اب یہ 6 دنوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی آج جس دن سے ہم واقف ہیں وہ تو اصل میں ڈپینڈ کرتی ہے زمین کی سورج کے گرد جو بھی گردش ہے اس پر یہ ڈپینڈنٹ ہے. دیکھیں یہ جو سورج کے گرد زمین کی گردش ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ٹرانسلیشن ہے اور ایک روٹیشن ہے. یعنی زمین کا پورا ایک چکر سورج کے گرد یہ مکمل ہوتا ہے 365 دنوں میں, کہ جس کو ہم ایئر کہہ دیتے ہیں, سال کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ پورا ایک چکر لگاتے لگاتے زمین اپنے مدار میں بھی, اپنے آربٹ میں بھی گھومتی بھی جا رہی ہے, یہ کہلاتی ہے روٹیشن. اور زمین کے اپنے مدار میں جو ایک روٹیشن ہے یہ 24 گھنٹے میں یہ مدار میں گردش مکمل ہوتی ہے, ایک چکر مکمل ہوتا ہے, جس کو ہم 24 گھنٹوں کو کیا کہہ دیتے ہیں, دن کہہ دیتے ہیں. لہذا اب یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی کہ جب نہ سورج ہے نہ چاند ہے, تو پھر یہ کون سے دنوں کی بات ہے؟ لہٰذا اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے, یعنی جس کی اصل حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے کہ اب آیا یہ 6 دن, کون سے 6 دن مراد ہیں, وہ اللہ کے وہ دن مراد ہیں کہ جو کہ انسانوں کے دنوں سے بالکل ہی الگ ہوتے ہیں, یا یہ ہے کہ یہ 6 اسٹیپس میں 6 مراحل ہیں, کیا ہے واللہ اعلم. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں, اور کامل یقین ہمارا ہونا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے بالکل ایسے ہی ہے. تو بے شک رب تمہارا وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا 6 دنوں. اب یہاں رب کا تذکرہ آیا ہے, اور یہ رب کہ جس کا اقرار ہم عہد الس میں کر کے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, وہ آیت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ عہد الس تمام ارواح کو کلمہ کن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تخلیق کیا اور عالم اروا میں, اور ان سے ایک عہد لیا تھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے کہا تھا, تمام اروا نے, میری آپ کی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی اروا وہاں پر موجود تھی, اور سب نے اقرار کیا, قالو بلا شہیدنا, اے اللہ کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات پر گواہ ہیں. اور اللہ نے یہ بات فرما دی کہ انتقول یوم القیامت انا کنہ انحاظہ غافلین, یہ عہد ہم اس لیے تمہیں لے رہے ہیں تم سے کہ روز قیامت جب تم دوبارہ لوٹو گے ہمارے پاس, تو تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس عہد سے غافل تھے, رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تیرے ہم غافل تھے, لہذا ہم تم سے یہ عہد اس لیے لے. تو لہذا یہ کہ یہ رب ہونے کا اقرار عہد الس میں ہم نے کیا, اور زمین پر جب ہمیں بھیجا تو اس رب کے ناطے سے عبادت وہ ہمارا مقصد تخلیق ٹھہرا. یہ تقاضا کہ جس کو تم نے رب مانا ہے, اب اس کی لازمن اس زمین پر, اس کائنات پہ تمہیں اس کی کیا کرنی ہے, عبادت کرنی. تو برحال یہ ہے کہ اب یہ رب کے معنی کیا ہیں. رب کے معنی ایک جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, اس کا جو لغوی مفہوم ہے کہ انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد تمام, کہ کسی ایک شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے انتہا تک لے کے جانا, یہ ہے رب کی ڈیفینیشن. اور اس کے لیے صرف اگر ایک مثال ذہن میں تازہ کر لیں, بچے کی مثال, یعنی وہ بچہ کہ جو ابھی نطفے کی شکل میں ہے رحم مادر میں, لہذا اس کو بھی اس کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پورا کرنے والی ذات وہ کون سی ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر یہ ہے کہ کتنے مراحل میں, کتنے پردوں میں اس رحم مادر میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے, ہر ہر مرحلے پر اس کی جو بھی تخلیق کے مراحل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی غذا فراہم کر رہا ہے. پھر جب وہ پیدائش کے مرحلے سے گزر کر اس دنیا میں آتا ہے تو بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، جتنے بھی مراحل ہیں ہر سطح پر اس کی جو پرورش ہے، یعنی رب بمانا پرورش، یہ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. ایک درجے میں یہ رب کا لفظ آتا ہے والدین کے لیے بھی. وہ دعا آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما کہ جیسا کہ انہوں نے ربیانی میری پرورش کی کہ جب میں چھوٹا تھا. تو یہ والدین، کیونکہ وہ بھی پرورش میں ان کا ایک حصہ ہوتا ہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، لہذا ان کے لیے بھی یہ رب کا لفظ ہے کہ جو کہ آیا. لیکن کامل اطلاق اس لفظ کا کہ ہر سطح پر ابتدا سے انتہا تک وہ انسان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. یہ ہے رب، پروردگار جسے ہم کہتے ہیں، پالنہار جسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ہے کہ جو رب ہونے کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، کہ جہاں وہ پرورش کر رہا ہے، ہر نعمت انسان کو دے رہا ہے، وہاں ہر نعمت کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت بھی ہے کہ جو کہ دے رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، لیکن زندگی کے ساتھ اس زندگی کا مقصد بھی ہے کہ جو کہ فراہم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جنسی جذبات انسان کے میر اور آپ کے اندر رکھے ہیں، بڑے پوٹنٹ جذبات ہیں، لیکن اس جنسی جذبے کی تسکین کا جائز راستہ وہ ہدایت بھی ہے کہ جو کہ عطا فرما دیا. اور یہ صرف انسان کے ساتھ نہیں، جملہ مخلوقات، ٹوٹل جو بھی کریشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، چاہے وہ یعنی پہاڑوں کی کھوہ میں ہو، چاہے سمندروں کی تہہ میں ہو، جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے کہ بھئی اس کا رزق کہاں ہے، کیا ہے، کس طرح سے اس رزق کو اسے استعمال کرنا ہے. یعنی اگر آپ شیر کے آگے گھاس پھوس ڈال دیں تو شیر اسے منہ نہیں لگائے، اس کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان کی ہے، وہ ہدایت اسے دی ہے. اور وہ غذا کسی جانور کا شکار کرنا اور شکار کر کے اسے حاصل کرنا، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانا، یہ ہدایت دینے والی ذات اس شیر کو، اس چیتے کو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو برحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ ذات رب کی، کہ جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارا وہ رب ہے. تم نے پالنہار مشکل کشا اوروں کو بنا لیا، اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے برابر کر رہے ہو، ذرا ہوش کے ناخن لو. ان کا کیا اختیار ہے؟ جو خود بنایا گیا ہو وہ کیسے دوسروں کو بنا سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہو وہ کیسے جو ہے وہ دوسروں کی احتیاج کو پورا کر سکتا ہے؟ لہذا رب تمہارا اصل میں وہ ہے مشکل کشا پالنہار، کہ جو اللہ ہے، کہ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا چھ دنوں میں، چھ مراحل میں. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا، عرش پر وہ متمکن ہوا. اب یہاں عرش کے حوالے سے، یعنی مانوی اور ظاہری جو بھی تشریحات ہیں وہ کی گئی ہیں، لہذا یہ ہے کہ بہت زیادہ تسنوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کوئی مانوی ہی معنی مراد ہو سکتے، نہیں، ظاہری بھی معنی مراد ہو سکتے. جس طرح سے آیت الکرسی میں وہ جو کرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ چھائی بھی ہے آسمان و زمین. لہذا یہ ہے کہ وہ فزیکلی کوئی کرسی ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. ممکن ہے کہ ایسے ہی کچھ، یعنی وہ کرسی کا معاملہ، اس کا جو بھی تخت ہے اس کا کوئی معاملہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دوبارہ یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق فرما کے اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا. ایک جو بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس کا بھی رد ہے کہ جو کہ کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے ایک مرتبہ کائنات کو بنایا، تخلیق کر دیا، اب وہ اس سے ڈیٹیچ ہو گیا، اب اس سے وہ الگ ہو گیا، اب یہ کائنات فزیکل کیمیکل لاس کے تحت خود بخود حرکت کر رہی ہے، اللہ کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. معاذ اللہ، صبح معاذ، یہ گمراہ کو نقیدہ ہے. اور مثالیں دی جاتی ہیں کہ جس طرح سے فٹ بال ہے، فٹ بال ساکن پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی فٹ بالر اس کو کک مار دے تو اب وہ فٹ بال خود بخود حرکت کر رہی ہے. اسی طرح کائنات بھی یہ فزیکل کیمیکل لاز اس کے تحت خود بخود حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلانے والا نہیں ہے. معاذ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر متمکن ہے. اور اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کسی دم وہ غافل نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے بغیر کوئی کائنات میں پتا تک نہ ہل سکتا ہے نہ گر سکتا ہے. لہذا وہ بالفعل اس کائنات کو چلانے والا ہے اور اس کو بنانے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی. یغشی اللیل النہار، اب شاہکار ہیں کائنات میں اللہ کی وحدانیت اور اس کو پہچاننے کی دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے. ذرا اپنی آنکھیں کھولو، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خلاقی کو ذرا دیکھو. انسان کی خلاقی ہے، تخلیق ہے، کوئی بھی انجینئر ہے، مینوفیکچرر ہے، وہ کوئی بھی مشین بناتا ہے، اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ایک عرصہ گزرنے کے بعد آ جاتی ہے لا محالہ. جو پرزے ہیں، جو نٹ بولٹس ہیں، وہ گھس جاتے ہیں، اسے ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھو وہ رب تمہارا اللہ کہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، کہ جس میں کوئی ریپیئرنس نہیں ہے، کوئی ریپیئرنگ کا معاملہ نہیں، کوئی تبدیل کرنے کی حاجت نہیں، کوئی اس میں تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا، کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا، یہ ایسا اللہ سبحانہ وتعالی ہے. یغشی اللیل النہار، وہ دن کو ڈھانپتا ہے رات پر. یطلبہ حفیفا، اور دن دوڑتا چلا آتا ہے رات کے پیچھے. یعنی یہ بھی آپ نظام دیکھیں، رات اور دن کا جو آنا جانا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے. ایک مقام پر قرآن مجید میں تو جھنجھوڑا گیا کہ دیکھو اگر اللہ تعالی تم پر قیامت تک کے لیے رات تاری کر دے، من الہ غیر اللہ یاتی کم بے دیا، تو کون ہے کہ جو کہ غیر اللہ میں سے تمہیں تمہارے لیے دن کی روشنی لے کر آ جائے. اگر قیامت تک کے لیے اللہ رات مسلط کر دے تو پھر دن کی روشنی کون لائے گا؟ کوئی غیر اللہ میں سے ہے کہ جو کہ دن لائے اور تم چل پھر کر اپنی روزی تلاش کر؟ اسی طرح اگر دن تاری کر دے قیامت تک کے لیے، تو کون ہے غیر اللہ میں سے کہ جو کہ یہ رات وہ لے کر آئے گا کہ جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، آرام پکڑتے ہو؟ یہ نشانیوں میں سے. اور یہ رات اور دن، یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سے ہم لائٹ کا اپنا کسی بلب ہے اس کا سوئچ آف کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی سوئچ آف کرتا ہے. اور یہ ہے کہ رات کو تاری کر دیتا ہے، دن روشنی ختم کر دیتا ہے. اسی طرح سے سوئچ آن کرتا ہے، رات دن آ جاتا ہے اور رات غائب ہو جاتی ہے. یہ رات اور دن کا آنا، جس طرح سے شاعر نے کہا رہا کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ایسی آ جائے کہ جس میں سفید اور کالے دانے کی تسبیح ہو، تو آپ تسبیح پھیر رہے ہیں تو پہلے کالا دانا، پھر سفید دانا، پھر کالا دانا، پھر سفید دانا، تو میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. تو برل یہ دن رات کو ڈھانکتا ہے اور دن دوڑتا ہوا آتا ہے رات کو کیپچر کرنے کے لیے اور اس پر چھا جاتا ہے. اسی طرح والشمس والقمر والنجوم، اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے، مسخرات بامر، یہ مسخر ہیں اس کے حکم پر. یہ ساری خلاقی اس اللہ کی ہے کہ جس کی خلاقی میں کوئی ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہے، کوئی یعنی فالٹ میں تمہیں نظر نہیں آئے. الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، بی ویئر کہ اسی کے لیے ہے خلق بھی اور امر بھی. عالم خلق بھی اللہ کا ہے، عالم امر بھی اللہ کا ہے. اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ بھئی خالق بھی اللہ ہے، ہر شے کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی، اور حکم بھی اللہ کا ہے. کسی شے کی تخلیق میں کار فرما ہے وہ شے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کا. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ بھئی دو عالم ہیں، ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. عالم خلق میں ٹائم ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، کسی بھی شے کے بننے میں وقت ہے کہ جو کہ لگتا ہے، اور اس میں اللہ کی کار فرمائی ہے، اس کی حکمت ہے. جیسے کہ بات آئی زمین و آسمان کو چھ دنوں میں کوئی وقت کا تعین اس میں کیا گیا یا چھ اسٹیپ میں بنایا گیا، یہ ہے عالم خلق، اس میں ٹائم ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. عالم امر کہ جس سے جس عالم سے روح بھی ہے، جس طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں جب پوچھا گیا یسالونک عن الروح، اے نبی وہ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، تو کیا جواب دیا گیا؟ قر روح من امر ربی. اے نبی آپ فرمائے کہ یہ روح کس میں سے ہے؟ امر ربی میں سے، یعنی امر ربی ہے، رب کے امر سے. تو ایک ہے عالم خلق جس میں ٹائم ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، اور ایک ہے عالم عمر کے جس میں قائم ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا، اللہ کا کلمہ کن ہے کہ جو کارفرما ہوتا ہے، اللہ کسی شے کی تخلیق کے لیے بس یہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ بس وہ ہو جاتے ہیں، کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسی کے لیے ہے خلق بھی، عالم خلق بھی اور عالم عمر بھی. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت وہ اللہ کی ذات کہ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں اور جہان والوں کا وہ رب ہے. اب اس کے بعد دعا کے جو آداب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں دو آیتوں میں، فرمایا جا رہا ہے. اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدعاء هو العبادۃ، یہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے. عبادت کے معنی بچھ جانے کے ہیں، اور دعا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے نا ہاتھ پھیلا کر، تو یہ بھی اصل میں اظہار ہوتا ہے بچھ جانے کا، کہ وہ اپنی کمزوری بے بسی کا اعتراف کرتا ہے، گھٹنے ٹیک کر اب اللہ تعالی سے اپنی احتیاج ہے کہ جو کہ مانگتا ہے، ضرورت مانگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. لہذا یہاں دونوں مفہوم ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں. ادعوا ربکم، تم دعا کرو اپنے رب سے. تم پکارو، دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پکارنا. تم پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے، یا تم عبادت کرو. الدعاء هو العبادۃ، تم عبادت کرو اپنے رب کی. اور یہ بات ابھی ہم نے سمجھی کہ رب کا اقرار عالم اربعہ میں میں اور آپ کر کے آئے، اس دنیا میں آ کے اب تقاضا کیا ہے کہ اسی رب کی عبادت کرو. تو ادعوا ربکم، عبادت کرو، پکارو، دعا کرو اپنے رب سے. کیسے؟ پہلا ادب کیا ہے؟ تضرعا، گر گڑا کر. تضرع، اب یہ تضرع کیا ہے؟ گر گڑانا کیا ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے رب سے اس کیفیت میں دعا کرے کہ اس کا دل جو ہے وہ مائل ہو اللہ کی طرف، اور آنکھوں سے وہ آنسو ہیں کہ جو کہ جاری ہوں، اور یہ ہے کہ ندامت ہو، اپنے گناہوں پر ریگریشن ہو، پچھتاوا ہو، ندامت ہو. لہذا یہ ندامت سے جو نکلے ہوئے آنسو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے قیمتی ہیں. موتی شمش کے شان کریمے نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے. یعنی اقبال نے یہ اپنی جوانی میں یہ شعر کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمے نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے. یعنی جو پشیمانی کے جو آنسو ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں. دو قطرے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ کی خشیت میں آنکھوں سے قطرہ جاری ہو آنسو کا، اور ایک وہ کہ جو اللہ کی راہ میں خون کا قطرہ ہے، یعنی خون بہے، وہ قطرہ ہے کہ جو اللہ کو بڑے محبوب. اللہ تعالیٰ ان قطروں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج تو المیہ یہ ہے کہ آنکھوں کے آنسو ایسے ٹپا ٹپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہرے ہوتے ہیں، بلکہ چھوٹی باتیں تو آپ چھوڑیے، اللہ معاف فرمائے. آج یہ آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں پتہ ہے کب؟ ایک انڈین فلم کے سیڈ سانگ پر، سیڈ سین پر پوری فیملی بیٹھی ہے، عورتوں کی آنکھوں میں بھی آنسو، مردوں کی آنکھوں میں بھی آنسو، غم زدہ کوئی گانا سن رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس حرام سے محفوظ فرمائے، اس سے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں. سیڈ سین پر، ایک بیہودہ فلم پر، ایک حرام کام پر جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا. تو بہرحال یہ ہے کہ پہلا ادب یہ ہے کہ تم دعا کرو تو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، یہ پہلا ادب ہے دعا کا کہ انسان اپنی حیثیت پہچانے. اب یہ کہ کوئی شخص دعا کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا ذہن نہ تو اس طرف ہے کہ وہ کس سے دعا کر رہا ہے، اس کی جو یعنی جلال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کی جو حاکمیت ہے اس کا کوئی تصور نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو حاکم بن کر اور بس ایک فارمیلٹی ہے کہ جو کہ پوری کر رہا ہے کہ میں تو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہوں، بہرحال اب مسلمان ہوں تو چلو اب ماحول ہے مسجد کا تو کچھ ہاتھ بھی اٹھا دیے جائیں اور کچھ الفاظ بھی ادا کر دیے جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ دعا کا پہلا ادب. مفتی محمد شفیع رحم اللہ معرف القرآن، اس میں آپ اسی آیت کے ذیل میں ذرا مطالعہ کیجئے، جو تفاسیر میں قیمتی جملے لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آج تو دعا کے آداب سے ہم بے بہرا ہو گئے، نہ مانگنے والے کو پتا ہے کہ کیا مانگ رہا ہے، عربی میں بس کچھ الفاظ ہیں کہ جو کہ نکلنے مانگنے والے کے، اور نہ سننے والا، یعنی نمازوں میں وہ لکھتے ہیں کہ خاص طور پہ نمازوں میں، یعنی ایک دعا کر رہا ہے امام، اور اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ امام کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مانگا جا رہا ہے، عربی کے الفاظ ہیں کہ جو کہ ادائیگی ہو رہی ہوتی، اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں، وہ عربی کے جو بھی الفاظ ہیں بڑی قیمتی قرآنی دعائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قیمتی دعائیں ہیں، تو بہرحال علماء نے، مفسرین نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی کہ پاکٹ سائز دعاؤں کی کتابیں ترجمے کے ساتھ، متن کے ساتھ ہمارے لیے، لیکن اب پڑھ کے دیں تو بات ہے نا، تو بہرحال اکثر و بیشتر دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی، اور نہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی کیا مانگا گیا، بس آمین آمین کی کیفیت ہے کہ جو پیچھے چل رہی ہوتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی ذات کو پہچانو، تم بڑے نہیں ہو، اللہ بڑا ہے، یعنی جتنا اللہ بڑا ہے اتنا تم جو ہے وہ حقیر ہو، یہ ہے پہلی شے مانگنے کے ادب میں، تضرعا یعنی گڑ گڑا کر جو ہے وہ اللہ تعالی سے تم مانگو۔ اور آگے مزید جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ خفیہ، دوسرا ادب کہ تنہائی میں مانگو، تنہائی میں مانگو، خفیہ، دیکھیں الفاظ کیا ہیں، خفیہ کے الفاظ، تنہائی، اصل دعا جو ہے وہ انفرادی دعا ہے، اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ اس بات پر بھی جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ نماز کا جزو لازم ہم نے بنا دیا کہ لازمن جو ہے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اور یعنی دعا جہری جو ہے وہ مانگی جائے، لہٰذا یہ لازمی ایسا نہیں کبھی مانگ لی جائے، لیکن اکثر کیا ہے اصل جو ادب ہے دوسرا ادب کہ تنہائی میں دعا کی جائے، کیونکہ تنہائی میں انسان جو ہے وہ شعور کے ساتھ، اس میں کوئی تسنوں کا، کوئی دکھاوے کا عنصر بھی شامل نہیں ہوتا، اور اللہ سے ایک لو، ایک تضرع کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ کیا مانگا جا رہا ہے، لہٰذا تنہائی میں یہ دعا ہے کہ جو اصل ہے۔ ہاں اجتماعی دعائیں ثابت ہیں لیکن بہت کم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اکثر کیا ہے وہ یعنی تنہائی میں دعا کی جائے جس میں تسنو اور دکھاوے کا عنصر نہ ہو۔ انہ لا یحب المعتدین، تیسرا ادب کیا ہے کہ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب تیسرا ادب کیا ہے یہ دعا کے حوالے سے، کہ بھائی دعا میں حد سے تجاوز نہ ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں، یعنی اتنے چیخ چیخ کر جو ہے وہ دعائیں مانگی جائیں کہ دوسروں کی عبادات جو آس پاس موجود ہیں ان کی بھی عبادات میں خلل آ جائے، اتنا چیخ چیخ کے دعا کی جا رہی، یہ بھی مناسب نہیں۔ اور یہ ہے کہ ایسی دعائیں نہ مانگی جائیں کہ جو کہ یعنی نافرمانی والی کاموں پر مشتمل ہیں، مثال کے طور پر ایک چور ہے کہ جو چوری کرنے نکلا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما کہ میں صحیح طرح سے چوری کر لوں، اے اللہ میرے لیے آسانی فرما کہ آج میں جو رشوت لینے چلا ہوں اس میں میرے لیے کوئی مشکل نہ آئے، تو ایسی نافرمانی پر یہ دعا کرنا یہ حد سے تجاوز، کسی کے لیے بد دعائیں کرنا، یعنی اپنے کسی مسلمان خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو بد دعا دے دینا، یہ بھی جو ہے وہ حد سے تجاوز کا معاملہ ہے، اور ایسی دعا مانگ لینا کہ جو خلاف واقعہ ممکن ہی نہیں، جیسے کوئی دعا یوں کر لے کہ اللہ مجھے یہاں سے آسمان پر پہنچا دے، ایسا خود یعنی فوری زمین پہ بیٹھا ہوں آسمان پہ پہنچا دے، اے اللہ مجھے میری یہ دعا قبول فرما، آپ یہ باطل دعائیں، تو یہ حد سے تجاوز ہوگا۔ اور نمبر چار، چوتھا ادب ہے کہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دیکھو زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد، یعنی چوتھا ادب دعا کا یہ ہے کہ دیکھو تم دعا اللہ سے کر رہے ہو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے نا، تو تم بھی جو ہے وہ پھر جیسے کہ اس نیت کے ساتھ تم دعا کر رہے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے، تو تم بھی اس کے بندے بنو نا، تمہارا بھی کوئی منہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ سے تم دعا کرو، تم اللہ سے دعائیں کر رہے ہو کہ کافروں پر ہمیں جو ہے وہ غلبہ عطا فرما اور کافروں کی گودوں میں جا کے بیٹھ گئے، ان کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ سود کی صورت میں جو ہے وہ تم جاری کیے ہوئے ہو، اور اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ہم پر رحم فرما، تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی منہ تو ہو نا، تم جب اللہ سے اس نیت سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے، تو تم بھی اللہ کے بندے بنو نا، اللہ کی زمین پر فساد نہ مچا اس کی اصلاح کے بعد. یعنی اللہ نے کتنا مربوط نظام بنا دیا، اس میں اگر کوئی انسان اپنا کوئی اس کے قانون میں کوئی خلل ڈالے تو پورا فساد مچ جائے. تو لہذا یہ ہے کہ اللہ نے ایک دین نظام عدل دیا، عادلانہ نظام دیا، اس کا نفاذ کرو، اب اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. یہ اصلاح ہے کہ جو دین کے نفاذ اور دین کو عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی کر دی ہے، اس میں آپ فسادی بن کر نہ پھرنا. اور فرمایا کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو پکارو اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ. اب یہ خوف اور امید کے درمیان ہی کی شے تو ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ یہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے. اور اس کے لیے بڑے پیارے واقعات ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، کہ خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا آئے مجھے کہ پوری انسانیت وہ جہنم میں جانے والی ہے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، سوائے ایک انسان کے کہ جو جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں وہی ہوں گا کہ جو جنت میں جانے والا، امید. اور اگر آسمان سے ندا ہے کہ تمام انسانیت جنت میں جانے والی ہے سوائے ایک انسان کے کہ جس کو جہنم کے لیے اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم کے لیے مختص کر دیا گیا، تو مجھے خوف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اب یہ ہے امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت، کہ جس کو اللہ کے رسول فرمانے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ایمان. تو پکارو، یہ پانچواں ادب ہے دعا کا، کہ اسے پکارو خوف اور امید کی کیفیت، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کے عنایات کا کی امید بھی ہو. اور فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ قریب ہے احسان کرنے والوں. یعنی جو بھی یہ دعاؤں کی کیفیات ہے یہ پوری ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس زمین پر احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کو، یعنی ایسا تمہارے اندر کی کیفیت یہ ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. احسان یہ ہے کہ گویا تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو، یعنی تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان کی کیفیت. یہ احسان کا درجہ، اللہ تعالی ہمیں احسان کرنے کے درجے تک جو ہے وہ پہنچائے، اس طرح کا عمل وہ ہمارے نصیب میں ہو جائے. اور باقی یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے تین باتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ دعا کرو اللہ سے یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا قبول فرمائے. یہ نہیں ہے کہ یقین ہی نہیں ہے، بس دعائیں فارمیلٹی ہے کہ جو کہ زبان سے وہ الفاظ جاری ہو، نہیں، یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ قبول کرے. اور نمبر دو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تمام دعائیں پوری کرتا ہے بندہ مومن کی، الا یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہ کرے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دعائیں کرتا رہے کرتا رہے، اور ایک وقت آیا کہ وہ سمجھے کہ بھئی میری دعائیں تو پوری نہیں ہو رہی، تو لہذا اب دعا کرنا چھوڑ دے، یہ جلد بازی. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تین صورتوں میں بندہ مومن کی دعا اللہ لازمن قبول فرماتا ہے، لیکن تین صورتوں میں. پہلی صورت کیا ہے؟ کہ بندہ مومن دعا کرے، کسی شے کو طلب کرے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے عطا کر دے، دنیا میں دے دے، یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شے تو نہ دے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی جو مصیبت ہے، کوئی آفت جو آنے والی تھی اس کو ٹال دے، اس صورت میں دعا قبول کر لے، مصیبت کو ٹال دے. اور تیسری صورت یہ ہے جو بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں اس کو اس دعا کی قبولیت کے لیے محفوظ کر لے. اور جب بندہ مومن آخرت میں پہنچے گا اور اتنے ڈھیروں نعمتیں جو ہے وہ دیکھے گا تو وہ حیرت کرے گا کہ بھئی میں نے تو ایسے اعمال کیے نہیں کہ جس کا یہ اجر اتنا ڈھیروں جو ہے وہ میرے کھاتے میں. تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے جو جو دعائیں دنیا میں کی تھیں اور دنیا میں نے عطا نہیں کیا تھا, آج میں نے اپنے بندے کے لیے ان دعاؤں کو ماخوذ کر کے اس کا اجر ہے کہ جو کہ, اور آخرت کا اجر تو ملٹیپل ہے, ملٹیپل, اس کی تو کوئی انتہا نہیں. اور بندہ مومن پھر یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور سب دعائیں وہ قبول ہوتی, اس کا اجر مجھے اس آخرت میں جب وہ مل جائے. تو یہ تین صورتیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے. مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جا رہا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من الموسنین, بے شک اللہ کی رحمت وہ قریب ہے احسان کرنے والوں سے. اب اس کے بعد دو حقیقتوں کا بیان ہے آخری آیتوں میں. پہلی حقیقت یہ ہے, بہت بڑی حقیقت, کہ مردے کو زندہ کرنا. اب دو حقیقتوں کے حوالے سے دو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلی حقیقت کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا, اس کے لیے مثال بیان کی گئی بارش کی. دوسری مثال ہے اللہ کی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے قرآن مجید, اس کے لیے مثال ہے کہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. پہلی جو حقیقت ہے مردے کو زندہ کرنا, فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, وہی تو اللہ ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر, بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اپنی رحمت یعنی باران رحمت سے پہلے, یعنی بارش آنے سے پہلے ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ سوندھی سوندھی ہوائیں ہیں جو کہ ہم تک پہنچتی ہیں, اور وہ خبر دے رہی ہوتی ہیں, بشارت دے رہی ہوتی ہیں کہ اب باران رحمت وہ آنے والی ہے, برسنے والی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم بھیجتے ان ہواؤں کو بشارت دینے والی, کہ جو بارش سے پہلے وہ ہوائیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. حتی اذا اقل صحابا ثقالا, یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتے ہیں. اب یہ پورا واٹر سائیکل جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ سمندروں سے ویپرائزیشن کا عمل ہوا, وہ بخارات بن کے اوپر گئے اور وہ بادلوں کی صورت میں, اب یہ بادل کیا ہے, ٹنوں پانی اس میں موجود ہوتا ہے. اب حیرت دیکھیں, اللہ کا معجزہ دیکھیں کہ ہم اپنے جہاز ایروپلینز ان بادلوں میں سے گزارتے ہیں, ایک بوند نہیں گرتی. گرتی کب ہے کہ جب اللہ کو گرانا مقصود ہے. کہاں پر گرانا مقصود ہے, یہ اللہ کے حکم سے پانی گرتا ہے. اب یہ ٹنوں پانی اوپر گیا بادلوں کی صورت میں, ہوائیں ان ٹنوں بوجھ پانی لیے ہوئے وہ چلتی ہیں, اور پھر یہ ٹنوں پانی جتنا پانی اوپر گیا ویپرائزیشن کے عمل میں, اتنا ہی ایز اٹ از پانی بارش کی صورت میں نیچے آ جاتا ہے. کہیں اوور ہیڈ ٹینکس کی صورت میں پہاڑوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ برف کی صورت میں پگھلتا ہے اور دریاؤں میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. کہیں انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں, سمر پمپس ڈال کے آپ پانی جو ہے وہ حاصل کر رہے ہو. کتنی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کہ پھر وہ ہوائیں ہیں کہ جو بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں. سپ نہ ہو لی بلد میت, پھر ہم ان ہواؤں بادلوں کو ہانکتے ہیں مردہ شہر کی طرف. یعنی بنجر زمین تھی, اس پر سبزہ اگانا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام کیا اور تنوں بادلوں کو ہوائیں ہیں کہ جو کہ ہانکتی ہیں مردہ شہر کی طرف لے جاتی ہیں. فانزلنا بہ الماء, پس ہم نے پھر اس کے ذریعے سے پانی نازل کیا. فاخرجنا بہ من کل ثمرات, اور پھر اس بارش کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل نباتات ہیں کہ جو کہ ہم نے پھر نکالے. اور اصل حقیقت کیا ہے, یہ مثال ہے نا, یہ مثال کیوں دی گئی, بنجر زمین تھی, بارش برسی, ہریالی آ گئی, ایک زندگی کے آثار آ گئے. یہ مثال کیوں بیان کی جا رہی ہے, وہ اصل حقیقت کیا ہے, کذالک نخرج الموتا, اسی طرح ہم مردوں کو نکالے. یعنی جس طرح سے بنجر زمین سے ہریالی اگا دی اللہ تعالیٰ نے, اسی طرح سے جو مردے اس زمین میں دفنا دیے گئے اسی طرح سے ہم نکالیں گے. تم انکار کر رہے ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہمارے اسلاف اربوں یعنی سالوں سال پہلے جو ہے وہ مرکب گئے, اور ایک دن آئے گا محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. ہائی ہاتھا لیما تو, یہ تو بہت انہونی بات ہے کہ جو کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ, تو انکار کر رہے تھے کفار مکہ، دلائل دیے جا رہے کہ اسی طرح سے جیسے کہ بنجر زمین بارش برسنے سے ہریالی اگائی، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا، نکالے گا. لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب اس کے بعد دوسری حقیقت، اور وہ ہے قرآن حکیم. جس طرح سے یہ باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش برستی ہے، اسی طرح سے انوار قرآن کی بھی بارش ہو رہی تھی عرب کی سرزمین پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن عرب کی سرزمین پر ان کفار مکہ کو ابتدان میں سنایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے. اب اس کی مثال دی جا رہی ہے، بل بلد الطیب، جو بھی پاکیزہ زمین ہوتی ہے، یخرجو نباتہ باذن ربی، تو اس کے رب کے حکم سے اس کا جو بھی سبزہ ہے وہ پاکیزہ ہی نکلتا ہے. جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی پاکیزہ نکلتا ہے. والذی خبث، اور جو ناپاک زمین ہوتی ہے، لا یخرجو الا نکدا، نہیں نکلتا مگر جھاڑ جھنکار، جو کہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث نہیں ہوتا بلکہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. اب دیکھیں دو زمینوں کی، دو خطوں کی بات ہے. ایک زمین کا خطہ ہے کہ جو یعنی بڑا بارش برسی ہے اور اس سے جو ہے وہ سبزہ نکلتا ہے. ایک خطہ ہے کہ جو کہ چٹیل ہے، بنجر ہے، اس سے نہیں نکلتا، اور نکلتا بھی ہے تو جھاڑ جھنکار نکلتا ہے. کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون، اور اسی طرح اللہ اپنی آیات، ہم اپنی آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر ادا کرتے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے بھی یہ مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں مجھے جس علم کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسی ہے تو زمین کا ایک خطہ اس نے بارش کو اپنے اندر، بارش کے پانی کو جذب کیا اور خوب سبزہ ہے کہ جو کہ اگایا. ایک خطہ وہ ہے کہ جس نے پانی کو جذب نہیں کیا اپنے اندر، لیکن اس پانی سے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. اور تیسرا خطہ وہ ہے کہ جس، جو نہ پانی کو جذب کیا اور نہ جو ہے وہ کوئی سبزہ اگایا، بلکہ وہ بالکل چٹیل جو ہے وہ جگہ تھی، نہ پانی ٹھہرا نہ کوئی سبزہ اگایا. بالکل یہی کیفیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانوں کی بھی یہی کیفیت ہے. انوار قرآنی کی بارش ہو رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ پاکیزہ خطے کی مانند، قرآن سنا ہے، دل موم ہو گئے اور اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس حق کی خاطر. یہ پاکیزہ زمین، اللہ تعالیٰ یہ پاکیزہ زمین، ہمارے دلوں کی زمین، ہمیں ایسے دل جو ہے وہ عطا فرمائے. دوسرے جو ہے وہ ابو جہل کی مثال ہے، بنجر زمین، انوار قرآن کی بارش ہو رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، زبان مبارک سے قرآن سنا جا رہا، سنایا جا رہا، لیکن دل جو ہے وہ سخت ہو گیا پتھروں کی مانند، بچ کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اور امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ میری امت کا فرعون، اتنی انانیت، تکبر اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن مجید سے واقعتاً ہمیں اس کو اپنے اندر، اس قرآن کی آیات احکامات کو جذب کر کے عمل سے اس کا اظہار، اور پھر یہ کہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں بخاری کی جو روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو کہ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.